رمضان میں ہم نے جو کوششیں کی, محنتیں کی, اللہ تعالیٰ اس کا نور زندگی میں ہمارے قائم فرمائے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو یہ صفات سکھائی کہ نفس پہ کیسے قابو پانا ہے, اپنے اندر کی برائی کو کیسے نکالنا ہے, اللہ سے تعلق کیسے بنانا ہے, یہ جو اللہ نے مشق کروائی اس میں سے خاص مشق تھی غم گساری کی. اس کو اب اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے. رمضان میں ہم نے سارے عالم میں جو حالات دیکھے, سارے عالم میں جو ہے خاص طور پہ عالم عرب میں جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اس پہ ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے. ایک طرف اتنی بڑی تعداد میں امت تتر بتر ہے, خون بہہ رہا ہے, دوسری طرف ہمارے اپنے علاقے میں کیا حال ہے, ہمارے اپنے شہر میں کیا حال ہے, مسلمانوں کے دل سب آپس میں پھٹے ہوئے ہیں, ایک ایک گلی میں کئی کئی ٹکڑے انسان مسلمانوں کے, ان کا گروپ الگ, ان کا گروپ الگ, ان کا گروپ الگ, ایک ایک خاندان میں, ایک ایک گھر میں ٹکڑے. تو ایسی کٹی ہوئی امت پہ اللہ کی مدد بالکل نہیں. آدمی کتنا متقی پرہیزگار رہے, جہاں امت میں انتشار ہوا وہاں امت کا مقدر ہے ذلیل ہونا, مار کھانا, بلکہ اس امت کو سزا دینے کے لیے نظام ہی یہ رکھا ہے اللہ نے. اس امت کو غیروں کے ذریعے سے پورا کٹایا نہیں جائے گا, حضور نے دعا کی ہے غیروں کے ذریعے سے نہیں کٹایا جائے گا, اس امت کے لوگ خود اپنے آپ کا گلا کاٹیں گے, خون بہائیں گے, خود مسلمان مسلمان کا خون بہائیں گے. یہ عذاب ہے اللہ کا. تو انتشار پہ اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے. تو ایک صفت ایمان والوں کو سکھائی گئی ہے, اخوت. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن کر دیے, یہ سخت حکم ہے, یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے مسلمانوں سے کہ تم کو ذاتی طور پر نیک بننا کافی نہیں ہے, حلال کی کھا رہے ہو, عبادت کر رہے ہو, اللہ سے لگاؤ ہے تمہارا, قرآن سے لگاؤ ہے تمہارا, سب نیکیاں سر آنکھوں پر, لیکن اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ نہیں بنے, امت کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے, اخوت تمہیں نہیں ہے, تم مسلمانوں میں کہ ایک بھائی نہیں بن سکے, تو پھر تمہارے سارے عمل ضائع. یہ بنیادی تعلیم دی گئی امت کو کہ الگ الگ ٹکڑے نہیں چاہیے اللہ کو, یہ بھی متقی, وہ بھی متقی, متقی سب ایک دوسرے کے دشمن, ایسے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان چاہیے جو اگرچہ متقی اتنے نہ ہوں مگر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی حضرت جی نے کہ بڑے بڑے دیندار, دین کی خدمت کرنے والے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو دوزخ میں ڈال دو, زندگی بھر دین کی خدمت والے. امت پنا حضرت کی کا بیان ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کیوں ڈالا جائے گا اسے. تو اللہ کہیں گے کہ پہلے تیرے اس گول کی سزا تو دوزخ میں چکھ, جس کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہو. تو پورے اعمال رد ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی کچھ لوگوں کی بحث کی وجہ سے حضور کو اطلاع ملی, فوراً ایسے بےتاب ہو کے حضور گئے کہ حضور کا بدن کھل گیا, نیچے کا ہی کپڑا رہ گیا, اوپر کا کپڑا گر گیا. حضور نے اپنا بدن ڈھانپنے کی فکر نہیں کی. وہ جو بحث کر رہے تھے, لڑائی کر رہے تھے, وہاں پہنچے اور کہا میرے جیتے جی, تمہارے ایک بول سے دو مسلمانوں کا دل پھٹے گا, تو تمہارا زندگی بھر کا تقویٰ, نیکی, دینی خدمات سب اللہ ضائع کرتا. تو یہ امت کو اللہ کی اور رسول اللہ کی بنیادی تعلیم ہے کہ ہر مسلمان میں اخوت چاہیے, وہ بھائی بن کے رہے دوسرے مسلمان. بلکہ ہم کو تو قرآن نے کیا سکھایا, سارے انسان بھائی ہیں سکھائے, سارے انسان مل کے ایک برادری ہے, ایک خاندان ہے, یہ سکھایا قرآن نے کہ لو اے لوگو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اعلان کیا, دنیا کا حضور کی زندگی کا جو سب سے بڑا اجتماع تھا, پورے صحابہ, سوا لاکھ صحابہ جہاں موجود تھے, حجۃ الوداع, زندگی بھر محنتیں کر کر کے جو مجمع تیار ہوا, حضور کی محنت سے. حج کے موقع پہ جب مجمع جمع ہوا ان کے سامنے سب سے بڑے اجتماع میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ ساری انسانیت مل کر ایک برادری ہے. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت نہیں. ولا لأسود علی احمر, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ساری عصبیتیں ختم, صرف ایک ہے چیز, دینداری, تقوی. جس میں جتنا تقوی ہے وہ اتنا معزز ہے, باقی کوئی چیز عزت کی نہیں. یہ میرا خاندان, یہ میرا قبیلہ, یہ میرا علاقہ, یہ میری جماعت, یہ میرے لوگ, یہ میرا فرقہ, یہ میرا مسلک, یہ اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو کاٹ کے پھینک دیں گے. میرا تیرا نہیں. تو کوئی فضیلت, تقویٰ تقویٰ ہے, مگر تقوی کی بنیاد پہ کسی کو درجہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ تقویٰ تو اندر ہوتا ہے. اور تقویٰ ہا ہونا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقویٰ بڑا ہوا ہے اس لیے مجھے عزت کا مقام دو, اس لیے کہ تقویٰ کوئی چیک کرنے کی چیز نہیں, اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, وہ تو اندر کی کیفیت, وہ تو دل کا ایک راز ہے. نتیجہ نکلا کہ سب برابر, سب کی برابر قدر کرنی چاہیے. اور قرآن نے اعلان کیا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ, ہے سارے انسانوں ایک ہی ماں ایک ہی باپ کی تم اولاد ہو, ایک ہی خون ہے سب کی رگوں میں, آدم اور حوا کی اولاد ہو تم. مختلف علاقوں میں رہنے کی وجہ سے, اور جو آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا تھا ساری زمین کی مٹی لی گئی, حدیث میں آتا ہے ہر علاقے کی مٹی لے کے ان کو بنایا گیا, اس لیے ان کی جو نسل چلی اس کے اندر مختلف رنگ کے لوگ, سب مٹیاں تھیں ان کے اندر, مختلف رنگ بن گئے, مختلف خلیے بنائے اللہ نے, تھوڑا تھوڑا فیس الگ بنایا الگ الگ قوموں کا, وہ پہچان کے لیے, لتعارفوا. جیسے ہر آدمی کا ناک نقشہ اللہ نے الگ بنایا, میری ناک الگ ہے آپ کی الگ ہے, لیکن اس ناک کی وجہ سے میں افضل نہیں ہوگا, آپ کی ناک کی وجہ سے آپ حقیر نہیں ہوگے, لیکن سب کی ناک ایک ہی جیسی ہوتی تو پہچانتے کیسا, کام کیسا چلتا دنیا کا. فرمایا لتعارفوا, یہ ساری قومیں طبقے کہ پہچان کی آسانی کے لیے ہم نے بنایا, ورنہ سب برابر ہے, سب ایک خون ہے. تو اسلام نے تو یہ آواز لگائی, اے انسانوں تم سب کے سب آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ اپنے مالک کے پاس آ جاؤ, ایک اللہ کی عبادت کریں گے, تم کا تمہارا ہمارا سب کا پالنے والا. تو یہ اسلام کی یہ جو وحدت ہے, یہ برادری جو بنانا چاہ رہا ہے, اس میں دنیا کا ہر شخص شریک ہو سکتا ہے, اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. تو اسلام تو وہ مذہب ہے ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے ہم سب بھائی بھائی. جب ہم غیر مسلموں میں کام کرتے تھے, گھروں پہ پہنچ جاتا تھا دھوپ, اس میں ایسے بجرنگ دل کے لوگ بتاتے تھے کہ پچھلے فساد میں کئی قتل کیے انہوں نے, ہم لوگ ان کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے, بولتے تھے آپ کو حیرانی تو نہیں ہوئی ہمارے آنے پہ, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کا بھائی سگا چچیرا آئے تو آپ کو کوئی حیرانی ہوتی ہے کیا؟ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. قرآن یہ سکھاتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. وہاں سے بات شروع کرتے تھے تو بڑے بڑے قاتل جو ہے وہ خاطر مدارات کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں میں آج کل اتنا تعصب ہے, ایک گروپ کا آدمی دوسرے کے پاس جا کے گھر پہ بھی ملے گا تو وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا, وہ گھور کے دیکھے گا, مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ کٹر سے کٹر اسلام دشمنوں کے پاس جانا ہوا, لیکن ہندوستان میں اب بھی اتنا انسانیت ہے کہ لوگ قدر کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں میں جن میں تعصب ہے وہ نہیں کرتے, دیندار لوگ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے, کافر کرتے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے, لیکن اب جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی کہ بھائی ایک برادری ہو, ایک برادری ہو, ایک اللہ کے نام پہ جڑ جاؤ, اب نبیوں کے اعلان کے باوجود جو لوگ جڑے نہیں کافر بنے رہے, مختلف دیوی دیوتاؤں کو, جھوٹے دھرموں کو پکڑے رہے, انہوں نے خود اس برادری سے اپنے کو الگ کیا, اللہ نے ان کو الگ نہیں کیا, رسول نے ان کو الگ نہیں کیا. یہ لمبی بحث, اللہ نے تو کہا تم سب ایک ہو. جب وہ لوگ الگ ہو گئے تو اب باقی ماننے والوں سے, کلمے والوں سے اللہ نے, اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم لوگ ایک برادری ہو کم سے کم, اور تم کیسے رہو, بنیان مرسوس, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جس طرح سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے تم کو مل گئے, پلاسٹک ہو گئی دیوار کی, اب اس میں کی اینٹیں الگ ہو سکتی ہیں؟ جس طرح پلاسٹنگ ہو چکی دیوار کی اینٹیں مضبوط ہوتی ہیں، سارے مسلمانوں کو ایک ہو جانا، ایک جان ہو جانا ہے. کہ دیوار میں اینٹ الگ الگ نظر آ رہے سب ختم، یہاں سے وہاں تک پلاسٹنگ ہوئے، بنیاد مرسوس ہو جائے مسلمان، تم ایک ملت ہو. تو کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوة، سارے ایمان والے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. یہ بھائی کا لفظ بول کے بڑے لطیف جذبات کو اللہ نے جگا دیا. جو سچے بھائی ہوتے ہیں، اچھے بھائی ہوتے ہیں، ملنسار بھائی ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک دوسرے کے ان کو مددگار ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا چاہیے. ایک باپ نے، اور خاص طور پر اگر ماں باپ نے محنتوں سے پالا، بہت قربانیوں سے، باپ گزر گئے تھے، ماں نے بڑی محنت سے پالا، تو وہ بھائیوں میں بڑا لگاؤ ہوتا ہے. جنہوں نے زندگی کے سخت دن دیکھے ہیں ان بھائیوں میں بڑا خلوص ہوتا ہے. ہم مسلمان ویسے ہی بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ امت آسانی سے نہیں بنی. آج جو مستحب چھوٹی چھوٹی بحثوں کو لے کے امت کو کاٹ رہے ہیں، ہر آدمی سمجھ رہا میری فلاں حدیث کے بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں میری رائے اتنی اہم ہے کہ مسلمان ٹکڑے ہو جائیں مگر میری بات چلے. یہ کوئی بات ہوئی؟ اللہ کے رسول نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے یہ امت امت بنی. ورنہ سب بکھرے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن سے پہلے عرب. کتنی قربانیوں کے بعد سب کا دل ملا ہے حضور کے دربار میں. حبشی بھی ہیں، رومی بھی ہیں، سب کو جوڑ کو فارسی بھی ہیں، سب کو جوڑ کے حضور نے جو امت بنائی، کتنی قربانی کے بعد بنی ہے یہ امت. آپ کو پتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد 9 سال تک حضور اس بات کی فکر نہیں کر سکے کہ مسجد کے اندر روشنی ہے کہ نہیں. چراغ نہیں تھا مسجد نبی میں، 9 سال تک چراغ نہیں تھا. تمیم داری پہلے صحابی ہیں، 9 ہجری میں انہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبی میں چراغ جلایا جبکہ امت بن چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، امت ایک بن چکی تھی. اس وقت تک اللہ کے نبی نے چین نہیں لیا، مسجد میں فرش نہیں تھا، وقتہ چھت نہیں تھی، چراغ نہیں تھا، لیکن پوری محنت میں قربانیاں، رات دن بھوکے رہ کے پورے گھروں صحابہ کے گھروں میں قربانیاں چل رہے، فاقے چل رہے. اتنی محنتوں کے بعد یہ امت بنی. اور حضور کے بعد صحابہ نے کتنی قربانیاں دی اس امت کو بنانے کے لیے، ایک داستان. اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک اس امت کو امت بنائے رکھنے کے لیے کتنے کروڑوں نے قربانیاں دی ہیں. تو آج مسلمان اس رنگ میں ہیں، کتنے دین کے مجاہدین ہیں، بھوکے رہے، پاس جاتے رہے، ان کے بدنوں سے کھالیں نکال دی گئی، مگر انہوں نے امت کو جوڑے رکھنے کی محنتیں کی. اس علم کو، اس دین کو، اس امت پنے کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، ہاں یہ امت بنی گئی. آج ہم جو ہے اپنے باپ کی جاگیر کر امت کو کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. جیسے قصاب کے کندے پہ رہتا ہے کٹا ہوا بکرا، جدھر سے چاہے اس کو مارو کاٹو، کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کا بھی آدمی چاہتا ہے امت کو توڑتا رہتا ہے. تو جس طرح محنت سے جب ماں باپ پالتے ہیں تو بھائیوں میں خلوص ہوتا ہے، ہم کو بھی ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے یہ امت بنائی. اللہ کے رسول آج ہمارے درمیان ہوتے تو یہ ہماری لڑائیاں دیکھ کے حضور کتنا روتے، حضور کے دل پہ کیسی بجلی گرتی، حضور کو اپنے درمیان ہم محسوس کریں. جیسے اگر باپ ہمارے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، بھائی سوچتے. آج ضرورت ہے وہ خود غرضی، انسان کی فطرت میں خود غرضی، میرا نام ہو جائے، میرا جھنڈا بلند ہو جائے، میرا پیٹ پل جائے، میرا گھر چل جائے، یہ خود غرضی بہت خطرناک چیز ہے. یہ انسان کے اندر کی اچھائیاں ایک ایک کر کے نکال دیتی ہے. اللہ نے جتنے اچھے جوہر رکھے تھے سب ختم ہو جاتے ہیں خود غرض انسان کے، اور ہر برائی پنپنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ظالم خود غرضی جو آدمی کی سنگ دل بنا دیتی ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے والا، لوگوں کی خوشیوں، لوگوں کے غموں سے بے نیاز رہنے والا، مست مگن رہنے والا، اور ہر وقت دوسرے کے حصے کی چیزیں کھینچ کھینچ کے اپنی بنانے والا، اس ظالم جو خود غرض انسان بنتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اسلام نے یہ بتایا کہ اخوت پیدا کرو، بھائی بھائی محسوس کرو پوری امت کو. ایک تو دائرہ ہم کو صلہ رحمی کا دیا گیا کہ ہر آدمی کو اپنے سگے بھائی بہن کا، اپنے خاندان کا پورا خیال رکھنا ہے.
ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے, ان سے کٹ کے خوشیاں نہیں منانا ہے, ترقیاں نہیں کرنا ہے, سب کو لے کے چلنا ہے. وہ بالکل اندر کا ہمارا دائرہ ہے, اس سے آگے بڑھ کے پورے مسلمان ہمارا ایک خاندان ہے, پورے ایمان والے ایک خاندان ہے. سب سے محبت, سب کی خدمت, سب کی خوشی میں اپنی خوشی. تو آدمی اخوت جب ہوتی ہے تو اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے, وہ بھی میرا بھائی ہے, یہ بھی میرا بھائی ہے, کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی غیر نہیں, ہر مسلمان اپنا ہے. کوئی فرقہ ہو, کوئی مسلک ہو, کوئی مکتب فکر ہو, سب مسلمان ہیں. اور یہ مسلمان ہے, بھائی ہے, تو بھائی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, سب بھائیوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. سب کے حقوق ہیں, جیسے میرے حقوق ہیں اوروں کے حقوق ہیں, جیسے میرے مفادات ہیں ایسے ہی دوسروں کے مفادات ہیں. اللہ کے نبی فرمایا مومن کا ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو, ہر مسلمان کے لیے عزت پسند کرو. میری غلطی ہو جائے تو بھی لوگ نظر انداز کریں, تم پسند کرتے ہو. دوسرے مسلمان سے غلطی ہو جائے تو بھی معاف کرو. جو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ہر مسلمان کے لیے پسند کرو, تب تم مسلمان ہو. فرمایا یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ. اور فرمائے پورے مسلمان کیسے ان کو متحد رہنا ہے, کیسے ان کے قلوب کو جڑ جانا ہے. فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا استدعى له عظم تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ پورے مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں, ایک دوسرے سے الفت میں, ایک دوسرے سے لگاؤ میں کیسی ہے, کمثل الجسد الواحد, جیسے ایک ہی بدن ہے سب مل کے. حضور نے مثال دی کہ اگر کسی ایک حصے کو زخم پہنچا, پیر کٹ گیا, گردے میں کوئی خرابی ہو گئی, کہیں کچھ ہو گیا, اس کے نتیجے میں جو بخار آتا ہے پورے بدن میں بخار آتا ہے. چوٹ ایک جگہ آئی لیکن بخار میں پورا بدن چل رہا ہے. ایسا مومنوں کو ہونا ہے. جب تک یہ امت تھی کہیں ایک مسلمان کا قتل ہوتا تھا پوری امت ہل جاتی تھی, پوری امت کو بخار آتا تھا. آج جو ہے کاٹ کے پھینک دو لاکھوں کو, کچھ نہیں ہوتا امت, کچھ نہیں ہوتا. کیوں, امت امت نہیں رہی, اب افراد ہو گئے. اس امت پر کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا سچی غم گساری ہونی چاہیے, جو رمضان ہم کو سکھا کے گیا کہ کسی مسلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے, ہم اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو. ہم اپنا وقت نکالیں گے, اپنی صلاحیت استعمال کریں گے, ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے. اس کو کہتے ہیں غم گساری مسلمان. کسی مسلمان کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے, پھنس گیا ہے, جب تک اس مشکل سے اس کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک چین نہ آئے, اس کو کہتے ہیں اخوت. کہنے کو تو ہم سب بولتے ہیں ہم صحیح, ہمارے اندر اخوت نہیں ہے کیا, مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے کیا؟ نہیں, عمل بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اور کسی مسلمان کی تکلیف دور کر کے آدمی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے, کسی مسلمان کی ضرورت پڑ کے اس کو دکھ سے بچا کے, اس کو غم سے بچا کے ضمیر مطمئن ہو کہ آج میں نے زندگی کا صحیح دن گزارا, دل کو سکون ملے. ہمارا سکون تو گندی خواہشات میں ہی رہ گیا. خوب کھاؤ پیو, مستیاں کرو, عائش کرو, اسی میں سکون محسوس کر رہے ہیں. یہ تو جانوروں کا لیول ہے, ایمان والوں کا تھوڑی یہ لیول ہے. فرمایا المسلم اخو المسلم, ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, اس کی حق تلفی نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ظلم کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, پکڑ کے کسی کو لاٹھی لے کے مارنا ہی ہے کیا؟ جس کا بھی آپ حق نہیں دیں گے ظلم ہے, چھوٹا سا بھی چھوٹا حق نہیں دیں گے ظلم ہے. ولا یظلمہ, اور مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشانی میں چھوڑ دیتا نہیں, تم جانو تمہاری پریشانی نہیں, اس کا ضرورت پوری کرتا ہے, اس کی مشکل کو دور کرتا ہے. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کے کام بناتے رہتے ہیں. اور فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اس دنیا میں, دنیا کی مصیبتیں تو چھوٹی ہے, اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کریں گے جب کوئی آسرا نہیں. کوئی موقع ہوتا ہے جب کوئی سامنے مصیبت زدہ ہے, پریشانی میں ہے, آخرت کی پریشانی سے بچنے کا ذریعہ آ گیا, اس کی خدمت کرو, اس کا کام بناؤ. اور فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کا کوئی عیب چھپائے گا معلوم ہونے کے باوجود دبا کے رکھے گا. کل قیامت میں جب اچھے اچھوں کی عزتیں جا رہی ہوں گی اللہ اس کا عیب دبائے. ارے میرے بندے تیرا اتنا بڑا دل تھا کہ تو نے اپنے بھائی کا اپنے پڑوسی کے اپنے مسجد کے مسلی کا عیب دیکھ کے چھپایا. تیرا اتنا بڑا دل تھا میں تو رب ہوں میں تیرے عیب کیا مخلوق کے سامنے کھولوں. اللہ اس کے عیب چھپا دی. میرے سے بڑا تیرا دل ہے کیا؟ جب تیرا اتنا اونچا دل ہے تو میں بھی تیرے عیب کو چھپاؤں. پر حضور نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے, ایسا مل جل کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کا سہارا. معاش خوشحالی میں ہو سب کی مدد, بدحالی میں ہو سب کی مدد. اگر صحابہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تو اس طرح جانوں کو اپنی نہیں دیتے تھے. ان کو معلوم تھا میں مر جایا تو کچھ نہیں ہوگا, میرے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں جا کے آج احد میں مر گیا, میں آج جا کے شہید ہو گیا, میرے گھر پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. میں جتنی فکر کرتا تھا میرے سارے بھائی مسلمان میرے سے زیادہ فکر کریں گے. ان کو کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کی پریشانی نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے میرے بچے میرے نہیں ہیں, پوری امت کے بچے. اس واسطے ان کا وہ جگر تھا, وہ جوش تھا, وہ حوصلہ تھا. تو حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ کیسا ہے جیسے دیوار میں کی اینٹ. یہ سب تو باز ہو بازا, ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سہارا دیتی ہے. الگ سے ایک اینٹ اٹھائیے اس کو اٹھا کے کہیں بھی آپ پھینک سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں, لیکن جو دیوار کے اندر جو اینٹ لگی ہوئی اس کو سیمنٹ اور پلاسٹک نے اس کو گھیرے رکھا ہے اس اینٹ کو آپ توڑ سکتے ہیں ہلا سکتے ہیں؟ جو سب اینٹیں ہیں تو اس کو سپورٹ دیتی ہے. ہر مسلمان کو سب مسلمان جو سپورٹ دیں گے اس کی طاقت کا کیا عالم ہو جائے گا. موج کی طاقت اس وقت تک ہے امت بنے ہوئے. قرآن مجید میں یاد دلایا کہ مسلمانوں تم میں پہلے کتنی عصبیتیں تھیں حضور کے آنے سے پہلے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی تھیں. ہر خاندان کہتا تھا کہ میں تجھ سے بڑا, تو مجھ سے بڑا, میرا خاندان ایسا, میرا قبیلہ ایسا, بات بات پہ فخر کی عادت تھی, ٹوٹے ہوئے تھے. اللہ نے یہ ایمان یہ دین جو تم کو دیا اس سے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اب اس کے بعد پھر کافروں جیسی حرکت نہیں کرنا, ورنہ کل قیامت کے اندر سب چہرے کالے ہو جائیں گے ان کی جو امت کو توڑتے ہیں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. دنیا میں تو اختلافی تقریریں کرنے والے توڑنے والے ان کو بہت مقبولیت ملتی ہے. جو بھی اپنے فرقے میں تقریر کرتا ہے جوش دلاتا ہے سب غلط, وہ ہیرو بن جاتا ہے, لیکن آخرت میں زیرو بن جائے گا, آخرت میں سیاہ ہو جائے گا چہرہ اس کا جن کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہو. یاد رکھیے یہ جوشیلی تقریریں کرنے والے کوٹ کی ان کو کبھی آپ اہمیت مت دیجیے, ان کو دبا لیجیے ہر جگہ. یہ سب سے بڑے ناگ ہیں جو امت کو توڑ رہے ہیں. ان کی وجہ سے چاہے 100,000 آدمی نے اسلام قبول کیا ہو کل ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے. کوئی کتنی دین کی خدمت کرے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ امت کو توڑنا شروع کر دے, وہ اپنا گروپ بنانا شروع کرے, کسی کو حق نہیں. تو اس آیت میں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا تعاون کرو. ایک دوسرے کا تعاون فرض ہے ایک ایمان والے کے لیے, اور جب ایک دوسرے کا تعاون ختم ہو جاتا ہے تو ایک آدمی بھی ذلیل ہوتا ہے پوری امت بھی ذلیل ہوتی ہے, جس طرح سارے عالم میں آج ذلیل ہو رہی ہے. اب حال کیا ہے, کہیں بھی مسلمانوں پہ کچھ گزرے دوسرے مسلمان کیا کریں, بس اپنے کاندھے جھٹکائے چلے, ایسا ہو رہا. کیا حال ہو گیا, کیا حال ہو گیا امت کا. ذاتی مفاد پہ قوم کو قربان کرنے کے لیے ہر ایک تیار, اور قوم ملت کے لیے اپنا تھوڑا سا فائدہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل چپ نہیں رہنا جب دیکھو کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی کسی مسلمان کو مار رہا ہے اور تم وہاں موجود ہو, وہاں کوئی دوسرا مسلمان موجود ہے اور اس کی مدد نہ کرے اس کا دفاع نہ کرے تو اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے. اور اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کو دیکھا وہ پریشان ہے جا کے اس کا کام بنا دیا, تو حضور نے فرمایا کل پل صراط پر نیچے جہنم ہوگی, جب اس کے قدم پھسل رہے ہوں گے تو اللہ بولیں گے تو نے اس کو سنبھالا تھا آج میں تجھے سنبھالتا ہوں, اللہ اس کے قدموں کو مضبوط کرے. حدیث شریف ہے. اور معاشرے میں جن کو جس جس محلے میں خاندان میں جس کو پوزیشن ہے, کوئی زیادہ مال علم والے ہوتے ہیں کمائی کے اعتبار سے ہوتے ہیں, زیادہ ذہین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سب کو ایک نہیں رکھا, جس محلے میں جس خاندان میں جس کا جو درجہ ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس میں ظلم نہ ہونے دے, کسی کا حق
رائے نہ جائیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہونے والی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں کوئی منصب دیتا ہے, کوئی مقام مرتبہ دیتا ہے, اور پھر وہ آس پاس کے لوگوں کا سپورٹ نہیں کرتے مشکل حالات میں, چھوڑ دیتے ہیں, اور الٹا ان کی وجہ سے امت کو پریشانی ہوتی ہے, تو اللہ ان کے منصبوں کو چھین لیتا ہے. تو منصب چھیننا نہیں چھیننا بات کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے. اور کسی بھی مسلمان کا جو کام بنائے گا صاحب حیثیت آدمی, بنا کے اس سے رشوت نہیں لینا ہے, بنا کے اس سے فیس نہیں لینا ہے, کیا کمزور سے فیس لینا, کیا مجبور سے فیس لینا, یہ تمہاری حیثیت کا تقاضا ہے کہ تم ہر مسلمان کی مدد کرو. تم آفیسر ہو, تمہارا کام ہے, تمہاری کرسی کا ہے فریضہ ہے کہ تم سب کی مدد کرو. تم کو کوئی پاور ہے, تمہارے پن میں پاور ہے, تمہاری بات میں پاور ہے, تو تمہارا فرض ہے یہ, تمہارے فرض, تمہارے حصے کی زکات ہے یہ کہ تم اپنے حصے سے مدد کرو. حضور نے فرمایا جو کوئی بھی کسی کی مدد کر کے اس کا ہدیہ قبول کرے, مانگ رہا نہیں رشوت, وہ خود لا کے بول رہا آپ کی وجہ سے ذرا میرا کام ہو گیا, آپ تھوڑا میرا ہدیہ قبول فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہدیہ قبول کرے گا تو کبیرہ گناہ کے ایک دروازے میں داخل ہو جائے گا. سفارش کا ہدیہ نہیں, کام بنانے کا ہدیہ نہیں. اس لیے بھائی ہمارے بزرگوں نے جہاں ان کو دین پہ چلنے کی تلقین کی وہاں سخت تاکید کی ہے اکرام مسلم, اکرام مسلم, اکرام مسلم. یہ مسلمان کا اکرام, سامنے والے میں کچھ نہیں ہے صرف ایمان ہے, اب اس کا اکرام کرنا ضروری ہے. کچھ نہیں ہے, اب یہاں ایک پوائنٹ ہر آدمی یاد رکھے, ہر انسان تک پہنچائے, ہر مسلمان تک یاد رکھے. اس وقت امت کے اندر بہت سارے فرقے ہیں, اور حضور نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی فرمایا. اس میں سے ایک ہی حق پر ہوگا, اور باقی جو 73 میں سے جو 72 ہوں گے وہ حق پہ نہیں ہوں گے, اور حق پہ نہ ہونے کی وجہ سے جس حصے کا حق مس ہو گیا ہے اتنے کی سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے. وہ طبقہ کون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس طرح سے دین کی تشریح کی ہے اس پہ چلنے والا, ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ نے جس طرح دین کی تشریح کی ہے اس پر جو رہیں گے وہ تو ہیں حق پر, باقی سب ہیں باطل پر. اب یہ جو حق پر والا طبقہ ہے نا, یہ بہت بڑا ہے, اس میں پھر سینکڑوں حصے ہیں, اس میں پھر کئی مسلک ہیں, اس میں کئی جماعتیں ہیں, یہ سب مل کے حق والا فرقہ ہے. اب آج کل کیا ہوا, ہر آدمی ڈیڑھ اینٹ کی ایک مسجد بنا کے بول رہا ہم ہی حق ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین ہو جائے گی اگر ہم یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں اتنی زندگی گزار کے بھی حضور سب کو ایسے ہی گمراہی پہ چھوڑ کے گئے, خالی ہمارے 150-300-500 آدمی, 1,00,000 آدمی ہی حق پر ہیں. ہمارے 1,00,000-2,00,000 تو حضور نے کیا کیا آخر, یہ تو حضور کی توہین ہو گئی. اس وقت بھی امت کا غالب طبقہ وہ ہے وہ جو حق پر ہے, ہمیشہ سے حق پر جو طبقہ ہے وہ غالب رہا ہے, زیادہ تعداد اس کی رہی ہے, اور اس میں کئی جماعتیں, اس میں کئی مطلب. اس کے بعد حق پر جو نہیں ہے, جو حضور نے فرمایا نا 72 فرقے جو حق پر نہیں ہیں, ان میں سے کسی فرقے کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے, نہیں کہا, فرمایا وہ میری امت ہے, کہا میری امت کے وہ لوگ ہیں جن کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی, کہیں کہیں جا کے مس ہو گئی کوئی بات ہو. اس لیے سارے لوگوں کی بات امت حق پر نہ سمجھے, اس کے لیے حضور نے یہ تو وضاحت کی کہ اتوں میں سے ایک کی بات کمپلیٹ جو ہوگی وہ حق پہ ہوگی, باقی کوئی 95%, کوئی 90% صحیح رہے گا, 5% میں غلطی ہوگی, 1% میں غلطی ہوگی, 10% میں غلطی ہوگی, لیکن وہ سب میری امت ہے فرمایا. اور حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ وہ جو 72 فرقے بنیں گے اب ان سے نفرت کرو, ان سے سلام کرامت کرو, ان سے دشمنی کرو, اور مسلمانوں کا جو حق بتایا جا رہا ہے وہ حق ان کا نہیں ہے, یہ جو فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی مدد کرنا ہے, اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا ہے, اس سے محبت کرنا ہے, یہ جتنے حقوق جیسے حدیثیں پڑھی گئی یہ سب 73 فرقوں کے بارے میں ہے, یہ سب کے ساتھ یہ سلوک رہنا ہے. ہاں حق اور باطل کی جہاں بات آئے گی حق سمجھانا ہے, یہ نہیں کہ بس امت امت بول کے ہم حق کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں, امت کو بھی پکڑیں گے حق کو بھی پکڑیں گے. آپ کے علماء, آپ جس پہ مطمئن ہیں وہ جو حق بول رہے ہیں اس پہ چلیے, مگر امت کو توڑیے مت اس کی وجہ سے. یہ پوائنٹ آج کل نہیں ہے, آج کل بس ہر ایک سے نفرت, اور جس کو اپنے سے ذرا آئے ایک معاملے میں رائے اس کی الگ ہے تو اب اس کو جب تک کھود کے گاڑیں گے نہیں سہنی، اس سے نفرت، اس سے دوری، اس کے بارے میں جو چاہے اعتراض کر دو بغیر تحقیق کے. ارے بھائی وہ جو لوگ ہیں نا وہ فلاں فرقے کے، وہ لوگ سب ایک ٹانگ والے ہیں، وہ تو سب ایک ٹانگ والے مان لیں. تحقیق کرنے کی، ہم سے ہٹ کے کوئی فرقہ آیا اس کے بارے میں جو بدگمانی چاہے کر سکتے ہیں، جو اڑا دے مان سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں، سب ایمان والے ہیں، سب کے حقوق ہیں. تو بہرحال آج جو امت میں توڑ ہو رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کا بہت بڑا درجہ بتایا ہے. یہ جو توڑ ہوتا ہے سب سے زیادہ زبان سے ہوتا ہے، زبان سنبھالنا پہلے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ زبان پھاڑتی ہے امت کو، یہ زبان ہی جوڑتی ہے. زبان پکڑو اپنی، غصے میں کوئی بات نہیں کرنا. زبان سب سے زیادہ امت کو توڑنے والی زبان. اور حضرت نے فرمایا زبان قابو میں کس کی رہتی ہے؟ جسے ہر وقت یاد رہتا اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہے ہیں. جسے یاد رہتا ہے، جس میں تقویٰ ہوتا ہے، اسے یاد ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، امت میں توڑنا ہو جائے. تو اللہ سے ڈرنے والا ہی زبان سنبھال سکتا ہے. زبان سنبھالنا ضروری ہے. اور فرمایا تم جس محفل میں بیٹھو، حضرت مولانا یوسف صاحب فرما رہے یہ دیکھو کہیں ہم لوگ مسلمانوں کی غیبت تو نہیں شروع کریے بیٹھے بیٹھے. ہے سب دیندار، ہے سب کوئی نہ کوئی دینی شعبے سے تعلق رکھنے والے، لیکن بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو سوچو. وہ کہہ رہے ہیں کہیں تم سازش تو نہیں کر رہے ہو مسلمانوں میں سے کسی کے خلاف؟ بظاہر دینی الفاظ بول رہے ہو، کہیں نفرتیں تو نہیں پھیلا رہے ہو؟ اور آیت نقل کی ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، یاد رکھو جہاں تین بیٹھ کے خسر پسر کر رہے ہیں کسی کے خلاف، چوتھا اللہ ہے وہاں. جہاں چار بیٹھ کے کر رہے ہو وہاں پانچواں اللہ ہے. خبردار زبان سے ایسی بات نہیں کرنا کہ کوئی سازش کا حصہ بن جاؤ، کہ مسلمانوں میں توڑ کی سازش کا حصہ نہ بن جاؤ، پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اس کے بعد. ہر وقت حضرت کہتے ہیں بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے، ہماری زبان سے کوئی توڑ والی بات نہ نکلے، سمجھے. اور کسی مسلمان کی تذلیل کا سامان نہ ہو. حضور نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے کعبہ کو دیکھا، ایک کیفیت تاری ہوگی، کعبہ کی تعریف کی ہے، کعبہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیری عزت ہے. کعبے کی خود تعریف کر کے حضور نے کہا لیکن اے کعبہ، ایک مومن کا دل تجھ سے بڑھ کے فضیلت والا ہے، ایک مومن کے دل کا مقام تجھ سے بڑھ کے ہے. کعبے کو توڑا جا سکتا ہے، مومن کا دل نہیں توڑا جا سکتا. آج ہم میں سے کسی کو کہے جاؤ بلڈوزر لے کے کعبے کو ڈھا دو تو کوئی تیار نہیں ہوگا، یا کعبے کو ڈھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. لیکن کعبے سے افضل ایک ایک مسلمان کا دل ہے، چاہے کسی فرقے کا ہو، چاہے کسی مسلک کا ہو، چاہے کسی رائے کا ہو، اس کا دل آپ توڑ رہے ہیں تو آپ کعبے کو ڈھانے سے بڑا جرم کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام، ہم لوگ کیا سمجھ چکے ہیں اسلام؟ باپ کی جاگیر بنا لیا لوگوں نے. جہاں کچھ دن کچھ کام کیا ایک ماننے والے پیدا ہو گئے، وہ ایک گروپ بنا کے امت کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیسی دینداری ہے؟ یہ تو امت کے خلاف بغاوت ہے. یہ امت ہے، یہ حضور کا تحفہ ہے، حضور کی امانت ہے. بہت سنبھل کے امت کے اتحاد میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور فرمایا یہ کیسا آتا ہے، جس میں بھی غرور ہوتا ہے نا اس سے امت کا توڑ ہوتا ہے، جس میں بھی تکبر ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو کتنا عام آدمی، تکبر ہوگا اس سے امت میں توڑ ہوگا. اس لیے ہر متکبر کو ذمہ داری کے عہدوں سے دور رکھنا چاہیے. جس کے اندر بو آئی تکبر، میں بڑا جو سوچتا ہے، اس سے جس کام میں ہو اس کام کو بہت نقصان پہنچے گا. اور حضور نے فرمایا جس کے دل میں منصب کی خواہش ہے، مجھے بڑا بنایا جائے، مجھے ذمہ دار بنایا جائے، مجھے یہ بنایا جائے، مجھے وہ بنایا جائے، فرمایا یہ لوگ ہیں امت کو توڑنے والے. بالکل باریک خوردبین لگا کے دیکھنا، جس میں بھی جو ہے منصب کی تلاش ہے نا، یہ ظاہر ہے امت کے لیے، ایسے لوگوں کو فوراً دور کر دینا چاہیے. تبھی جا کے ادارے محفوظ رہیں گے، تبھی جا کے دین کے کام محفوظ رہیں گے. ورنہ یہ منصب چاہنے والے، یہ عہدہ چاہنے والے اپنی غرض کے لیے مخلصوں کو گمراہ کر کے آپ اپنے ساتھ ملا کے امت کو توڑ ڈالتے ہیں. مخلصوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ہوتا ہے مخلصوں کے ذریعے سے توڑ ہو جاتا ہے. تو حضور نے سب راز بتائے کہ کس کس طرح سے امت میں توڑ ہونے والا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اور خبردار کبھی کسی کا مذاق نہیں ہونا کسی مسلمان کا، کیسی ہے یہ تعلقات امت کو توڑنے کی. اور مذاق اڑانے والوں کا اللہ بھی خوب مذاق اڑائیں گے کل قیامت میں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے اس کو ایسی حالت بنائی جائے گی قیامت میں بہت مجبور پریشان غم کی حالت میں جنت میں جانے کی فکر میں ہوگا, فرشتے جنت کھولیں گے دروازہ, آ جاؤ بولیں گے. اب یہ جو بڑی آرزوؤں کے ساتھ جب قریب جائے گا دوڑ کے دروازہ بند کر دے گا, پھر ادھر کے فرشتے وہ دروازہ کھولیں گے, ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ, تم کا تمہارا حصہ ادھر ہے. اب یہ غم کی حالت رہے گی اس کی, حشر کا میدان اتنا خطرناک دیکھا ہوا ہوگا, جہنمیوں کا انجام دیکھا ہوا ہوگا, اور اس کا معاملہ گڑبڑ میں ہوگا. اب ادھر جائے گا, قریب پہنچتے وہ لوگ بھی دروازہ بند کر دیں گے, پھر ادھر کے فرشتے بلائیں گے, ادھر کے فرشتے بلائیں گے, قریب جائے گا دروازہ بند کر دیں گے. تو انہوں نے فرمایا حالانکہ یہ حالت ہو جائے گی کہ اب فرشتے اس کو بلا رہے ہوں گے, آ جاؤ, اب وہ جائے گا نہیں, کہ اب جاؤں گا تو میرا مذاق ہو جائے گا. تو جزاء من جنس العمل کہتے ہیں علماء, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو کسی مسلمان کا مذاق اڑائے گا اس کا خوب قیامت میں مذاق اڑایا جائے گا. تو بھائی ایک مسلمان کی ضروری صفت کیا ہے؟ اخوہ, بھائی بھائی. ہم پوری امت کا ایک حصہ ہیں, پوری امت ہمارا خاندان ہے, پوری امت. جو امت میں علم اختلاف ہے وہ علماء جانے, سمجھے, جس جس مسلک کے جس جس لائن کے بڑے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں, وہ جواب دے لیں گے. مسلمانوں کو تو مل جل کے رہنا ہے اور پورے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ صفت جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اس وقت تک امت ذلیل ہوتی رہے گی, کٹتی رہے گی. انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے, اجتماعی طور پہ بھی ذلیل کریں گے, پھر قیامت میں حساب بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امت کو جوڑنے والا دل نصیب فرمائے, امت کی قدر والا دل نصیب فرمائے. ایک ایک مومن کو ہم دیکھیں تو محبت سے ہمارا دل مچلنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ.